یہ شعر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام پر کرتے ہیں.
جو دل کو نور حق سے ہے بابا چنگے ہوئے, جو دل کو نور حق سے ہے بابا چنگے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخ شان کیے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخ شان کیے ہوئے. میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے پیج سے, ندامت کے پیج سے ہر لمحہ ان کو اپنا دل باقی ہوئے, ہر لمحہ ان کو اپنا دل باقی ہوئے. میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے پیج سے, میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے پیج سے, ہر لمحہ ان کو اپنا دہبا کیے ہوئے, ہر لمحہ ان کو اپنا دہبا کیے ہوئے. یا رب ہے تیرا ذکر عجب کی نیات, یا رب ہے تیرا ذکر عجب کی نیات, صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے, صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے. یا رب ہے تیرا ذکر عجب کی نیات, یا رب ہے تیرا ذکر عجب کی نیات, صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے, صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے. دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح نے, دونوں جہاں کا پیج سموتا ہے روح میں, دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے. دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے. ہر لمحے حیات ہوا رش کے صدقے, ہر لمحے حیات ہوا رش کے صدقے, اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے, اس خالق حیات پہ ہر لمحہ حیات ہوا رشک صد بیان، ہر لمحہ حیات ہوا رشک صد بیان، اس خالق حیات سے قربان کیے ہوئے، اس خالق حیات سے قربان کیے ہوئے، کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے، کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے، گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے، گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے، کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے، گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت، رکھتا ہے جو بھی خود کو رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت، رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے، رکھتا ہے جو بھی خود کو رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کو شرما کیے ہوئے، ہوں اپنے دل کیے ہوئے، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کو شرما کیے ہوئے، اپنے دل میں دفن کو شرما کیے ہوئے، حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے پیر سے، حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے پیر سے، ورنہ پھر زندگی ویران کیے ہوئے، ورنہ پھر زندگی ویران کیے ہوئے، ہوتا ہے تیرے راستہ مالک کے جذب سے، ہوتا ہے تیرے راستہ مالک کے جذب سے، کرتے مگر جذب کو پنہا کیے ہوئے، کرتے مگر جذب کو پنہا اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک ہے اپنا چاک گرے بال ہوئے کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت رکھتا ہے جو بھی خود کو رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایا کیے ہوئے گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ کی نظم آپ نے سنی. ویسے تو ہر شعر اس کا ایسا ہے جو قابل تشریح بھی ہے اور ایمان میں اضافے کا سبب بھی ہے، لیکن آخری یہ دو شعر ہوتا رہتے یہ راستہ مالک کے جذب سے کرتے مگر ہیں جذب کو پنہاں کیے ہوئے. جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اور مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا اور اس سے محبت کرنا ہے، اللہ رب العزت اس راستے کو آسان فرما دیتے ہیں، اور وہ آسانی یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف اس آدمی کو کھینچ لیتے ہیں جو اس راستے پر چل رہا ہے. بلکہ جذب کا معاملہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات حقیقت یعنی ظاہر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرف چل نہیں رہا لیکن کوئی زبردستی اس کو چلا رہا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے چلے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا. اس کو جذب کہتے ہیں، جذب کرنا یعنی اللہ رب العزت خود کھینچنے اس کو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی طرف کھینچ لیا. ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے. اگر آدمی مراد بن جائے تو کیا ہی بات ہے، مرید تو خود ہوتا ہے جا کے، اور مراد جسے خود اپنی طرف کوئی بلا لے کہ تم میرے پاس آ جاؤ. تو اللہ رب العزت اس راستے کو اس طرح سے طے فرما دیتے ہیں کہ اپنی طرف آدمی کو کھینچ لیتے ہیں. البتہ یہ ظاہر نہیں ہوتا ہر ایک کو، یہ جذب جو ہے یعنی اپنی طرف کھینچنا یہ خاموشی سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، کسی کو تو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ انابت کا راستہ عطا فرماتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ راستہ طے کرتا ہے. ہمارے حضرت والا نے اس پر ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ رشاد اور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہیں جا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی راستے میں فلاں صاحب کا گھر بھی پڑتا ہے، انہیں بھی لے لو. اب جب وہاں پہنچے تو وہ سوئے ہوئے تھے، بہرحال سوتے سے کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر پھر لایا گیا. فرمایا کہ یہ ہے جذب، کہ آدمی سو رہا ہو سوتے کو اٹھا دو کہ چلو بھائی ہمارے ساتھ، ورنہ وہ تو سوئے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت بھی بعض اوقات آدمی تو سو رہا ہوتا ہے، اسے علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لے چن لے. تو ایک راستہ تو یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ آدمی فرما برداری اطاعت بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے. دونوں راستے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں جذب کر لے, یہ تو آسان راستہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا لیں, جس کے بارے میں یہ فیصلہ فرما لیں تو وہ تو اللہ کا ہو ہی گیا. جیسے ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی زیارت کر لوں, اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں. انہوں نے کہا کہ اچھا فرض نماز چھوڑ دو. بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا راستہ بتایا. بہرحال ہمت نہیں ہوئی, چلا گیا. پھر کچھ دن بعد آیا, پھر یہی بات کہی کہ میرا جی چاہتا اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لوں, اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں. کہا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا فرض نماز چھوڑ دو. تو بہرحال کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہوئی فرض نماز چھوڑنے کی, لیکن یہ کیا کہ سنت چھوڑ دو. سنتیں نہیں پڑھی. رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کیا بات ہے بھائی, سنتیں کیوں نہیں پڑھی؟ تو یہ اٹھے اور بڑھا کر تو وہ استغفار کی سنتیں پڑھی اور صبح ان بزرگ کی خدمت میں جا کر یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تجھے اسی لیے کہا تھا, اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ خود آگے کہتے کہ تو نے فرض کیوں نہیں پڑھے. لیکن یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا, نہ ہر آدمی کو ایسا کہا جا سکتا ہے. انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے, یہ غلط چلنا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیں گے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, چونکہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں, چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ رب العزت اول تو وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں, لیکن اگر کبھی ہو جائے تو اس خطا پر باقی نہیں رہتے, اللہ تعالیٰ ان کو باقی نہیں رہتا ان کی خطاؤں کو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور دیگر اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف بلا لیتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں. تو مجذوب بھی اسی آدمی کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا مجذوب آدمی. مجذوب کا کیا معنی؟ مطلب یہ اسے اپنی بھی کچھ پتہ نہیں ہے, اس کو اللہ نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہے. لیکن ہر آدمی کو نہیں پتا ہوتا کون مجذوب ہے کون نہیں. اس لیے ہمارے یہاں تو معیار کچھ اور ہے. کپڑے اترے میں تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ, آدھے کپڑے تو آدھا ولی اور پورے کپڑے اترے ہوئے تو پورا ولی, الحمدللہ ہم نے تو یہ معیار بنا رکھے. لیکن اس کا فیصلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا کہ کون مجذوب ہے کون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جو شعر ہے آخری, اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چار غریباں کیے ہوئے. بات یہ بھائی, کسی سے محبت ہو جائے تو کچھ ظاہری علامتیں ہوتی ہیں اس کی. دنیا میں کسی سے محبت کرے تو بعض اوقات شیو پڑ جاتا ہے, کیا ہو گیا بھائی اس کو, دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا. تو اللہ نے تو ہم اتنی بڑی بڑی لکڑیاں دی ہیں الحمدللہ, صرف شیو نہیں بڑھایا ہم نے, یہ بھی کسی کے محبت میں ہے. یہ سمجھ لیجئے یہ بھی محبت ہی میں ہے, ورنہ تو دل تو سب کا چاہتا ہے ٹون مون رہنے کو. لیکن بے ثمر درخت ہے وہ, یہ تو ایک پھل ہے جو انسان پر اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی یہ بھی محبت کی علامت. لازمی بات ہے کہ ہمیں لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں, تانے بھی دیتے ہیں. میرے پاس کئی دوست ایسے آتے ہیں, سچی بات ہے, میں تو ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. آتے ہیں میرے پاس الحمدللہ اور بتاتے ہیں کہ ہم جب آفیسز میں جاتے ہیں, دوسری جگہوں پر جاتے ہیں, تو ان کا منہ جو ہے وہ رونے جیسا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اس بنا پر تصدیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم نے داڑھی رکھی دی. کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بس اس کو قبول کر لو. جس طرح کسی کی محبت میں آدمی دنیا بھی اعتبار سے, ہم اس کو مجنوں اور دیوانہ کہتے ہیں. عام طور پہ جس کے داڑھی والی بڑی لوگ کہتے ہیں کیا دیوانوں کی حالت بنا رکھی. تو گویا یہ اس بات کی علامت ضرور ہے کہ کسی کی محبت میں بال بڑھائے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری سنت کی توفیق دی ہوئی, سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت میں اگر یہ ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ بھائی اس دنیا میں اپنے نفس کو مارنا, اپنی خواہشات کو پامال کرنا, اپنی حسرتوں کو مٹا دینا, اسی سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. دل میں تو یہ ہے کہ ہم بھی ایسے ہوں جیسے اور لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کسی کی خاطر کسی کے لیے بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. ولولے تو دل میں ہمارے بھی آتے ہیں, لیکن اے اللہ تیرے لیے ہم نے یہ سب ولولوں کے گلے دبا رکھے ہیں, گلا گھونٹ رکھا ہے, اس لیے کہ اللہ تاکہ تیرے محبوب جیسی صورت ہماری رہے اور تیرے محبوب ہم بن جائیں. صرف تیری خاطر ہے اللہ ہم نے ایسا کیا ہوا. اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, جن صاحب نے مجھے ابھی چند دن پہلے یہ بات آ کے بتائی اور انہیں بہت تنگ بھی کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا یہ تو تمہارے لیے, تم اس پر صبر کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لو کہ یہ وہ تمغے ہیں جو تمہیں تمہارے جسم پر سجائے جا رہے ہیں. کوئی ایک پھول کا ہوتا ہے, کوئی دو پھول کا ہوتا ہے, تم تو پھول ہی پھول ہو. اس لیے اگر جتنے تمغے تمہیں لگ جائیں, کس کے خاطر, کون ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہم چل رہے ہیں. اس لیے آج اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا, اللہ کے احکام پر چلنا, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا, سمجھ لو بھائی کانٹوں پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے ان کانٹوں کو پھول بنا دے, کیونکہ اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ وہ ہمارے لیے ان کانٹوں کو پھول بنا دیں. اتفاق سے آج بات ایک کہنی بھی تھی مجھے, اور وہ یہ کہ بہت سے ساتھی یہ بات آ کر کہتے بھی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں تو کون ایسا شخص ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا. بھائی ایک بات سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, قسم ہے اس ذات کی جس نے نفس کو ٹھیک ٹھیک بنایا قاعدے کے مطابق, اور پھر اس کے بعد کیا کیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا, یہ بات رکھ دی, کس بات کی, تقوی کی بھی اور فسق و فجور کی بھی. اس سے پتہ چلا کہ فسق و فجور اور تقوی دونوں چیزیں جب ہوں کسی انسان میں تو وہ قاعدے کے مطابق یہی وجہ کیا ہے, اگر کسی شخص کے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہ ہو, کسی کی آنکھیں ہی نہ ہو, کسی کو بھوک ہی نہ لگتی ہو, تو بھائی اگر بھوک نہیں رکھ رہے تو اس نے روزہ رکھ لیا تو کیا کمال کیا, کسی کی آنکھیں نہیں اور بد نگاہی نہیں کرتا تو کیا کمال کیا. بات یہ ہے کہ آنکھیں ہوں, بھوک لگی ہو اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق نہ کھائے نہ پیئے تو روزہ کہلائے گا. آنکھیں ہیں لیکن اس کے باوجود برائی کی طرف نگاہ نہیں کرتا, بد نظری نہیں کرتا, تبھی تو تقویٰ ہے. یاد رکھیے گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اور خدا نہ کرے اس گناہ میں اگر پڑ جائے مبتلا ہو جائے اور پھر اس پر توبہ و استغفار کرے تو بندگی کا ایک اور جینا طے ہو جاتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کی طرف بہت کم نظر جاتی, کہ اگر اولاً تو گناہ سے آدمی بچے, اپنے نفس کو مارے, اپنی حسرت کو مٹائے, اپنی حسرتوں کا خون کرے. یہ جو ابھی اس نظم میں کہا گیا نا کہ قلب کے اندر ایک خزانہ ہے کہ دل میں ارمان لیے ہوئے ہیں, یہ وہی خزانہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ قلب میں خزانہ ہے یعنی بہت سے ارمان ہیں جو ہم نے اللہ کے لیے ان ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا ہے. تو یہ ہمیں اسی میں ہم شاداں و فرح ہیں کہ اپنے اللہ کے لیے ہم نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا, اور جب گناہوں سے بچاتا ہے تو گویا تقوی کی جو شمع ہے وہ روشن ہو جاتی تھی. حمام تقوی اسی سے روشن ہوتا ہے, اپنے نفس کو مارنے سے اور گناہوں پر عمل نہ کرنے سے, گناہوں سے بچنے سے. لیکن بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر پھر بھی انسان بعض اوقات اپنے آپ کو روک لیتا ہے, بعض دفعہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے تب بھی فکر نہ کرے, فوراً توبہ و استغفار کرے. جب توبہ و استغفار کرو گے تو اس کی وجہ سے تقوی کے بعد کا جو کی جو سیڑھی بندگی ہے مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے فجور اور تقوی یہ دو چیزیں جن کا الہام انسان کو کیا ہے, یعنی انسان میں دونوں چیزیں, چاہے تقوی والی زندگی گزارے چاہے تو فسق و فجور والی زندگی گزارے, لیکن یہ دونوں چیزیں اللہ نے جو رکھی ہیں تو اللہ نے عین حکمت کے تحت رکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حکمت کے بغیر اللہ نے رکھ دی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور حکمت میں نے بدلا دی کہ دونوں چیزوں سے, ایک سے تقوی پیدا ہوتا ہے اور ایک بات یاد رکھیے کہ اس کو فجور کے جو محرکات ہیں جس کی بنا پر انسان گناہ مبتلا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا محرک کون ہے؟ شیطان. یہ ایسا محرک ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اس زہر کو پیدا کیا. شیطان کا جو زہر ہے یہ انسان کی یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے وجود میں آیا, اور اللہ رب العزت نے خلافت عطا نہیں فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو جب تک کہ اس کا تریاق نہ بتا دیا. تو عملی طور پر اللہ رب العزت نے انہیں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور اس کے بعد پھر ان سے وہ لغزش ہوئی. لغزش کے نتیجے میں روئے, گڑگڑائے, ندامت, شکستگی پیدا ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلمات سکھا دیے جو اس زہر کا تریاق تھے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اور دوسری جگہ فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ ہے وہ تریاق اصل میں. تو اس زہر کو بھی دنیا میں اتارا اللہ نے, اور تریاق بھی ساتھ ساتھ بھیجا کہ فجور کا جو محرک ہے سب سے بڑا وہ شیطان ہے, اور شیطان اس زہر کا جو تریاق ہے وہ توبہ و استغفار. اس لیے اولاً گناہوں سے بچنے کی فکر کرے آدمی. اگر بالفرض نہیں بچ پاتا اور کسی نہ کسی طریقے سے شیطان زہر مار دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈس لیتا ہے, تو فوری طور پر توبہ و استغفار کر کے اور اس تریاق کا استعمال کر. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اس میں اتنی قوت رکھی ہے کہ اگر ہزار سال کا بھی کوئی آدمی جس کو فجور ہزار سال سے مبتلا ہو لیکن صرف قدیل کے ساتھ اخلاص سے ایک مرتبہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو بہرحال یہ اثر چیز ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے, اور کوئی بات ایسی نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی کام ایسا ہو جائے گناہ کا تو فوری طور پر آدمی توبہ استغفار کرے. دیکھیے وہ شعر بھی سامنے آ گیا کہ رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا. قلب کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں. آپ 20 سال پہلے جانا چاہیں تو آپ کو 20 سال پیچھے زندگی میں پہنچا دے گا, یعنی اس طرح لوٹ جائیں گے آپ, اور ساری یادیں آپ کی جو ہے وہ دل میں جو موجود ہیں وہ باہر آ جائیں گے. ہوں اپنے دل میں دفن سب کچھ ارماں کیے ہوئے. تو یہ ارمان جو دلوں میں دفن ہے اصل میں جو ناجائز ارمان ہے اس سے وہ مراد ہے کہ ہم نے اپنے دل میں ان کو دفن کر لیا, ان ارمانوں کو پورا نہیں کیا. اور جب پورا نہیں کیا تو بس اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دی جس کی وجہ سے ہم مست ہیں. اس پر ہمیں کچھ اور چاہیے نہیں, کیونکہ ان ارمانوں کو دفن کرنے کے نتیجے ہی میں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. اس زمانے کی سچی بات یہ ہے کہ جو زندگی ہے وہ بڑی چمک دمک والی ہے, اور انسان کے لیے بڑی کشش ہے اس میں, انسان راغب بھی ہوتا ہے اس طرف. لیکن اگر آدمی اپنی موت کو سامنے رکھے کہ بے شک یہ چمک دمک اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے بعد والی جو زندگی وہ اصل زندگی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ ہم نے کیسی بنائی. دیکھنے کے لیے گئے اور آ کر کہا کہ اللہ تو نے جنت تو ایسی شاندار بنا دی ہے کہ کون آدمی ہے جو اس میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا. ہر آدمی کوشش کرے گا, یعنی جتنی بھی اس سے ہو سکے گا وہ اس میں جانے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے ارد گرد کچھ حصار قائم کر دیے, خواہشات نفسانی اور یہ چیزیں, اور کہا کہ اب جا کے دیکھو. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپ دیا اس جنت کو, یعنی ان چیزوں جو نفس کو بری لگتی ہیں ان چیزوں سے اس کو ڈھانپ دیا گیا. حضرت جبریل امین جا کے دیکھ کے فرمایا کہ اب تو شاید ہی کوئی شخص جا سکے, یعنی کون شخص ہے جو نفس کو مارے گا اپنے. نفس تو نفس کو مارنا آسان نہیں ہے, اپنے ارمانوں کا خون کرنا, اللہ تعالیٰ کی احکام کی فرما برداری کرنا, اور جو خواہشات بری دل میں پیدا ہوتی ان سے اپنے آپ کو روکنا یہ آسان کام تو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سارا کام ہو سکتا ہے. اسی طرح جب جہنم کو بنایا تو حضرت جبریل کو فرمایا کہ دیکھ کے آؤ. انہوں نے جب اس کے ہولناکیاں دیکھی تو کہا کہ یا اللہ اس میں کون جانا پسند کرے گا، اس سے تو ہر آدمی بچے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی خول چڑھا دیا، ڈھانپ دیا اس کو. اب جب اس کو دیکھا، یعنی ظاہری چمک دمک عطا فرما دی اوپر سے، اندر سے وہ تنور ہے اور اوپر سے اس کو ایسا کر دیا کہ گویا سبزہ ہے. کہا کہ اب اس سے تو بہت کم لوگ بچ پائیں گے. یعنی اس پر جو آپ نے خول چڑھایا ہے، اصل مقصد تو امتحان لینا ہے. امتحان اصل چیز ہے کہ دنیا میں ہم نے بھیج دیا، اب کون آدمی جو ہے وہ جنت میں جانے کی فکر کرتا ہے، کون آدمی دو دن سے بچنے کی فکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے خدا نہ کرے ہم جہنم میں جانے والے بنے. اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کا تصور کیجیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، آج ہمارے کان مختلف آوازیں سن سکتے ہیں لیکن قبر میں جانے کے بعد یہ آوازیں آنا بھی بند ہو جائیں گی. ان شاء اللہ اپنی قبروں سے اسی طرح سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ نفضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دائمی طور پر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کی محبت عطا فرما، اپنے نام کی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کی محبت اور اپنے نام کی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنی یاد سے ہمارے قلب کو آباد فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا محبوب بنا. اے اللہ اور اب آپ ہمارے محبوب بن جائیے. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ذکر و فکر کی دائمی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے نام لیواؤں میں ہمیں شمار فرما. اے اللہ اہل تقوا میں ہمیں شمار فرما. یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، سر سے لے کے پیر تک نہ جانے کون کون سے گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آپ کے سوا کون ہے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری پوشیدہ باتیں بھی آپ پر ظاہر ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو غلطیاں ہم کھلم کھلا کرتے ہیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور یہ پوشیدگی میں ہو جاتے ہیں، اے ہمارے آقا اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے. اے اللہ جو بندگی کا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اور جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا اے اللہ ہم سے وہ حق بھی ادا نہیں ہو سکا، آپ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجیے. اے اللہ اپنا مجذوب بنا لیجیے. اے اللہ اپنا مجذوب بنا لیجیے. یا اللہ یا اللہ ہم سے مشقت برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، عافیت کے ساتھ اپنا بنا لے. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہے عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے آنے والے ہیں اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے. اے اللہ جھولیوں کو بھر دیجیے، جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اور اے اللہ ناجائز جو حاجتیں ہیں اور جو اللہ جو ناجائز ارمان اور خواہشیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں سے ان کو نکال دیجئے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما, اے اللہ ہمارے قلب میں اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے. عافیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں بیدار فرما دیجئے. اے اللہ اپنے ذکر فکر کی توفیق عطا فرما, نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں میں خوش و خضوع عطا فرما. اے اللہ اسی طرح ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. نام و نمود سے اللہ ہمیں بچائیے, نمائش سے بچائیے, دکھلاوے سے بچائیے, ریا کاری سے ہمیں بچا دیجئے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ ہر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنے میں ہمارے جن بچوں کو, اے اللہ نوجوانوں کو, بوڑھوں کو, اے اللہ جو تکالیف اور پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے راستوں کے کانٹے ہمارے لیے پھول بنا دیجئے. اے اللہ اپنے راستے کے کانٹے ہمارے لیے پھول بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے لیے ان کو پھول بنا دیجئے. اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے, عافیت نصیب فرمائیے ہمیں. اے اللہ کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, ہمیں کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما. اے اللہ ہماری آزمائش نہ فرما. اے اللہ بس اپنا فضل فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے. یا اللہ دین پر استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہمیں بہت سی پریشانیاں ہیں, بہت سی تکالیف ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہماری بہت سی حاجتیں ہیں جن سے آپ واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں اور جو بھی تکالیف ہیں, اے اللہ ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے اور تکالیف کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے. ہم سے خصوصی طور پر ہمارے دوست احباب نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے, یا اللہ آپ جانتے ہیں, ان سب کی حاجتوں کو اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے, بیماریوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ چست اور توانا فرما دیجئے عبادت کے لیے. یا اللہ ہمیں چست و توانا فرما دیجئے. اے اللہ بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری معاشی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری معاشرت بھی اچھی فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ کی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اور ہمارے عزیز رشتہ دار اقربا جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.